تمام علماء کے نزدیک کہ اگر کوئی شخص عہد پر خدا سے عہد کرے وعدہ کرے کہ میں اپنا کام کروں اور اس کے بعد اپنے وعدے کی مخالفت کرے تو اس کا کفارہ بھی اس کا کفا کفارہ ہے کہ جب غلام کو آزاد کرے یا ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلائے یا پھر ساتھ روزے متوازے رکھے عہد کے اندر یہ ہے کہ یہ غلام کو آزاد کریں یا ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا ساتھ روزے متوازن رکھیں ان میں سے کسی ایک کام کو کر دیں تو عہد جو ہے وہ کر جائے گا. تیسری چیز نظر کے منی اس کے تو بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے آقا فری اور آقا فنانی میں. آقا فری کے نزدیک نظر کا وہی کفارہ ہے جو قسم کا ہے اور آقا فنانی کے نزدیک نظر نظر کا وہ کفارہ ہے جو عہد کا ہے. قسم اور عہد کا کفارہ متفقہ ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف صرف نظر کے کفارے میں ہے کہ اگر آپ نے محنت کرانی اور نظر کو پورا نہیں کیا تو آقا فری کے نزدیک یا غلام آزاد کیجیے یا دس مسکینوں کو کھانا کھلائیے یا دس مسکینوں کو کپڑے دینا اور تینوں میں سے کسی ایک کام کے کرنے کی بھی حیثیت نہیں ہے تو تین سمجھے طے در پہ رکھ لیں. جب کہ اس کے برس آتا ہے نہیں کے نزدیک کفارہ نظر اور منت کا بھی وہی ہے جو عہد کا ہے کہ آپ یا غلام کو آزاد کریں یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائیں ساٹھ مسکینوں یا ساٹھ روزے متبادل کریں. اس کے بعد جو خود ہماری عہد کے مسائل پر گزشتہ ہم سے ہوئی بھی کرے اور اس کا خلاصہ کچھ یہی تھا اس مسئلے کے اندر کہ عہد کے معنی یہ ہیں کہ خدا سے وعدہ کرے انسان لفظ عہد کے ذریعے تو وہ عہد بن جائے گا اور وہی وعدہ اگر لفظ منت کے ذریعے سے کرے تو وہ منت بن جائے گی اور وہی وعدہ لفظ قسم کے ذریعے سے کرے تو قسم بن جائے گی. کوئی فرق نہیں ہے صرف لفظ کی ہیرا پھیری ہے جو لفظ آپ استعمال کریں گے ویسا ہی وعدہ بنے گا. کرائے سب یہ کہتی ہیں کہ بالے کو آپ کے لوگ سیاح کے کھائے ارادے میں کھائے کہ نبی سبھی کرائے کھائے اس کے بعد مسئلے آریے کے شروع ہوئے تھے اور آج یہ مسئلے آریے کے مسائل ختم ہو جائیں گے ان شاء اللہ اور اس کے بعد ہماری گفتگو دوسرے مسائل پر آگے بڑھ گئی. آریے کے مسائل کے سلسلے میں پہلا مسئلہ یہی گزرا تھا کہ آریے کے معنی یہ ہیں کہ اپنی چیز دوسرے کے حوالے کر کیا دوسرے کی چیز کو عارضی مدت کے لیے لے کر آنا تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور فائدہ اٹھانے کے بعد یہ چیز واپس کریں. اس کے لیے صرف دینا اور لینا یہ دو کام شرط ہیں کہ دینے والا دے دے لینے والا لے لے آریہ صحیح ہو گیا. لینے والا لے جا سکتا ہے اور ہر طرح سے اس کو استعمال کر سکتا ہے. نہ سینے کی ضرورت ہے نہ الفاظ کے کہنے کی ضرورت ہے نہ کسی اشارے کی ضرورت ہے بلکہ صرف دینے والے نے دے دیا نیت سے لینے والے نے لے لیا آریہ مکمل ہو گیا اور اس کو لا کر آپ مکمل طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر آریہ آپ کسی ایسی چیز کا دے رہے ہیں جو آپ کی ملکیت میں تو ہے لیکن اس وقت آپ کے اختیار میں نہیں ہے مثلا مکان آپ نے کرائے پر اٹھا دیا تو اس صورت کے اندر آپ اس چیز کو دوسرے کے حوالے نہیں کر سکتے بلکہ جس کو آپ نے اپنی چیز دی ہوئی ہے اس سے پہلے چیز میں اگر وہ راضی ہو جائے تو اس چیز کو کسی اور کے حوالے کیا جا سکتا ہے. یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے اس طرح سے کہ مثلا کسی کا مکان اور مکان کی چھت ہے چھت پانی پر اگر کرایہ دار کو آپ نے مکان کے ساتھ چھت بھی دے دی اور اس کے بعد کوئی شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں یا کوئی تقریب کرنا چاہتا ہوں یا مسجد کرنا چاہتا ہوں آپ کے اوپر کی چھت اس کو دے دی تو اگر کہ آپ کا مکان ہے لیکن آپ یہ چھت اس کو نہیں دے سکتے جب تک کہ اپنے کرایہ دار سے نہ پوچھیں. لیکن اگر چھت آپ نے کرایہ دار سے نہیں دی ہے تو اس صورت میں آپ ضلع کی بس اس کے حوالے ہی چیز کر سکتے. اسی طرح سے آریہ کا یہ مسئلہ بہت اہم ہے. گزشتہ ہفتے کا نہیں بتایا تھا لیکن آج یہ بتا دینا ضروری ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کا آپ نے سمجھ نہیں نکالا تو اس صورت میں آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آپ وہ چیز کسی کو بھی بطور آریہ دے. آپ کے لیے حرام ہے وہ چیز کسی کو بھی دینا جس کا سمجھ آپ نے نہیں نکالا ہے. کیونکہ یہ چیز جس کا پنچ نہیں نکالا گیا ہے اس کو آپ خود بھی استعمال نہیں کر سکتے آپ کے لیے حرام ہو گیا تو آپ دوسرے کو کیسے دے سکتے. اور لینے والے کو اگر معلوم ہو جائے کہ جو چیز میرے حوالے دی جا رہی ہے اس نے تو پنچ نہیں نکالا گیا تو اس کے لیے بھی یہ لینا حرام ہے. اگر وہ لے گا تو ضامن چھوڑ کے بعد آریہ کا یہ مسئلہ کہ آریہ کے اندر اگر وہ چیز جو آپ لے کر آئے تھے آپ نے استعمال کی اور وہ چیز غائب ہو گئی تو اس صورت میں آپ ذمہ دار نہیں ہیں اگر آپ نے کوئی کوتاہی نہیں کی. لیکن سونے اور چاندی کا مسئلہ ایسا ہے کہ اگر وہ غائب ہو جائے تب بھی بہرحال آپ اس کے ذمہ دار ہیں. یا اگر دیتے وقت دینے والا شرط کر دیں کہ یہ چیز اگر سو گئی یا غائب ہو گئی تو آپ کو اس کے پیسے دینا پڑیں گے تب بھی آپ اس کے ذمہ دار بن جائیں. آریہ دینے کے اندر یہ ہے کہ جو چیز آپ لے کر آئے ہیں اگر اس کا مالک مر گیا یا پاگل ہو گیا تو اس صورت میں وہ چیز آپ مالک کو نہیں لوٹائیں گے بلکہ اس کے بلی کے حوالے کریں. اور اگر مر گیا تو اس چیز کو آپ پیر مادر سمجھ کر حرف نہیں کر سکتے بلکہ جو مرنے والے کے وارث ہیں ان کے حوالے کرنا آپ کو ضروری ہے. کسی ایسی چیز کا آریہ نہیں دیا جا سکتا یعنی کسی ایسی چیز کو آپ دوسرے شخص کے حوالے نہیں کر سکتے جس کا استعمال صرف اور صرف حرام کام کے اندر. چنانچہ اس کی مسئلے کی بنا پر آپ خمینی کے مقدمے کی ٹیلی ویژن ریڈیو گرامر فون وغیرہ بھی کسی اور کے حوالے بطور آریہ نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو یہ پہلے حرام کے مستقبل ہوں. اور اس کے علاوہ ہر چیز شطرنج تاج جیے کے دوسرے سامان موسیقی کے دوسرے سامان ہر وہ چیز جس کا مقصد سے بہتر حرام چکتا شرارت یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کا آریہ دینا بالکل غلط. اب آج کے مسائل بات یا آج مسئلے آریہ کے اور باقی ہیں اور اس طرح سے شروع ہو جائے گی. اور اس کے بعد کیونکہ آج یہ شاید یقیناً آپ نے سے ہر ایک نماز آیات پڑے گا اس کی تھوڑی سی گفتگو اس پر ہوگی کیونکہ مفصل گفتگو ہماری اس پر اب سے ایک سال پہلے 18 یا 17 اپریل کے دن ہو چکی ہے. آریہ کا پہلا مسئلہ یہ کہ جو چیز آپ آریہ دیں وہ چیز ایسی ہو کہ جو استعمال سے ختم نہ ہو. اس سے پہلے یہ مسئلہ آ چکا ہے کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان کی تو کچھ نہیں وہ چیز جس کو آپ استعمال کریں تو استعمال کرنے سے وہ چیز ختم ہوتی چلی جاتی. کھانے پینے کی جتنی چیزیں ہیں یہ پہلی قسم میں آتی ہیں کہ جو استعمال سے ختم ہوتی. روٹی ہے چاول ہے دال ہے سبزیاں ہیں جتنی چیزیں یہ تمام چیزیں استعمال سے ختم ہوتی ہیں. اور باقی چیزیں وہ ہیں جو استعمال سے ختم نہیں ہوتی جیسے کپڑے آپ نے پہنا پہننے کے بعد بھی کپڑا باقی. مکان ہے آپ مکان میں رہے رہنے کے بعد بھی کپڑا اور مکان باقی. فرنیچر ہے فرنیچر پر آپ بیٹھے اس کے بعد بھی باقی. کیسے ہے کہ آپ نے دیا بطور آریہ کسی کو سننے کے لیے اس کے بعد بھی وہ کیسے باقی. گاڑی ہے گاڑی آپ نے بھی کسی کو بطور آریہ استعمال کے بعد بھی گاڑی باقی. تو ہر ایسی چیز جو استعمال کے بعد ختم ہو جاتی ہے اس کا آریہ دینا جائز نہیں. یعنی آپ کھانے پینے کی چیزیں کسی کو بطور آریہ نہیں دے سکتے بلکہ صرف وہ چیز کی جا سکتی ہے کہ جس کو آپ استعمال کریں تو استعمال کرنے کے بعد وہ چیز باقی رہتی. البتہ دو چیزیں ایسی ہیں لیکن دونوں چیزیں ایسی ہیں جن کی ضرورت شہر والوں کو نہیں پڑتی. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو استعمال کرنے سے ختم ہوتی ہیں اس کے بعد بھی ان کو بطور آریہ دیا جا سکتا ہے. ایک پہلی چیز بھیڑ اور بکری. اگر کوئی شخص بھیڑ اور بکری اس لیے کسی دوسرے کے حوالے کرے کہ وہ اس کے دودھ سے فائدہ اٹھائے تو یہ بالکل جائز ہے جب سے دودھ استعمال کرنے سے ختم ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ گاؤں میں عام طور پر یہ معمول ہوتا ہے کہ نر جانور کو حوالے کرتے ہیں کسی بھی چرواہے سے تاکہ وہ نر جانور جو ہے اس کی وجہ سے افزائی سے نسل ہو اور وہ ایک نر جانور 15-20-25 جتنی بکریاں ہوتی ہیں اس گرنے میں سب کے لیے کافی ہوتا ہے. یہ نر جانور جس چیز کی وجہ سے وہ منی جو ہے اس کی وجہ سے آریہ پر دیا جاتا ہے. یہ عام طور پر گاؤں میں رواج ہے تو ایسا آریہ دینا صحیح ہے اگر کہ وہ منی جس کا آپ آریہ دے رہے ہیں وہ منی ختم ہو جائے لیکن اس کے بعد بھی اس کے آریہ کی اجازت دی ہے. اس کے علاوہ باقی کسی بھی مقام پر کسی ایسی چیز کا آریہ دینا جائز نہیں ہے کہ جو استعمال سے ختم ہو جائے. اگر آپ کو کسی نے کوئی چیز عارضی طور پر دی ہے ایک کیسے آپ کو کسی نے دیا کہ آپ مسجد سنیں اب کیا آپ کسی دوسرے کے حوالے یہ کر سکتے ہیں. وہ آپ کے پاس آیا اس نے دیکھا پیسہ کون کیا چیزیں آپ نے کہا سنا کی مسجد اس نے کہا کہ میں بھی سننا چاہتا ہوں ایک دن کے لیے آپ دے دیں کیا چرن ایسا کرنا جائز ہے یا جائز نہیں. تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک چیز کسی نے آپ کے حوالے کی, اب آپ کے لیے حرام ہے کہ بغیر مالک کی اجازت کے یہ چیز کسی اور کے حوالے کریں. اگر آپ نے مالک سے پوچھے بغیر یہ چیز کسی اور کے حوالے کر دی تو آپ فعل حرام کے فعل گناہ کے مرتکب ہوئے, اور لینے والے کے لیے بھی گنجائز نہیں ہے کہ اس چیز کو لے, بلکہ ضروری یہ ہے کہ مالک سے پوچھا جائے. اگر مالک اجازت دے کہ آپ کی مرضی آپ اس کو دیں تو اس صورت میں آپ اس پیکج کو یا اس چیز کو آگے بڑھا سکتے, ورنہ آپ کے لیے یہ اختیار نہیں ہے. مسئلہ بہت سے جاتا ہے مختلف چیزوں میں, لیکن بہرحال یہ ہے حرام. دوسرا مسئلہ یہ کہ آپ نے مالک سے پوچھا اور اس نے آپ کو اجازت دے, اس نے آپ کو اجازت دے دی, آپ نے اپنے دوست کے حوالے کر دیا, اس کے بعد حوالے کرنے کے بعد خود آپ کا انتقال ہو گیا خدا نہ خواستہ, اس صورت میں جس نے آپ سے لیا کیا اس مسئلے کو الٹا آپ کر لیں, کیونکہ اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو یہ مسئلہ سننے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں کہی جائے گی, بلکہ اس طرح کر لیں کہ اس شخص کا اس سے آپ کا دوست لے کر آیا ایک چیز اور اس دوست نے آپ کے حوالے کر دیا, اب آپ کا دوست اس دنیا سے رخصت ہو گیا. اب آپ کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ اس کو مالک تک واپس کریں یا دوبارہ اس سے اجازت دیں یا اس چیز کو خراب کر جائیں, کس چیز کا اختیار شریعت نے آپ کو دیا ہے؟ تو مسئلہ صرف کتنا ہے کہ جس سے آپ چیز لے کر آئے کہ اگر اس کا انتقال ہو گیا اور مالک کے اول ابھی زندہ ہے تو آپ کے لیے جائز ہے کہ اب مزید اجازت نہ لیں, اس چیز کو اپنے پاس رکھیں جب اس کا پیریڈ مکمل ہو جائے, یا جب مالک مانگنے آئے یا جب آپ کا دل چاہے آپ مالک کے حوالے کر سکتے ہیں, لیکن آپ کا معاملہ بالکل صحیح رہے. اگر کوئی شخص آپ سے کوئی چیز نہیں آتا اور وہ چیز نجس ہے اور آپ نے بطور عاریہ دے دیا تو کیا یہ بتانا واجب ہے کہ یہ چیز نجس ہے یا واجب نہیں؟ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے برتن لینے آئے اور برتن نجس ہو جائے اور آپ کو معلوم ہو کہ یہ شخص اس کو کھانے پینے میں استعمال کرے گا, تو اس صورت میں آپ کے لیے واجب ہے کہ دیتے وقت اس کو بتا دیں کہ دیکھو یہ برتن نجس. لیکن اگر کوئی کپڑے لینے آئے اور آپ کے کپڑے نجس اور آپ کو معلوم ہو کہ یہ ان کپڑوں میں نماز پڑھے گا, تب بھی آپ کے لیے بتانا واجب نہیں. کپڑے اگر نجس اور یقین ہو, بالکل پورا یقین ہو, پختہ یقین ہو کہ وہ شخص انہیں کپڑوں کے اندر نماز پڑھے گا, تو اس صورت میں اس کو بتانا واجب نہیں, چاہے انہیں نجس کپڑوں میں نماز پڑھ لے اور وہ کپڑے آپ کی ملکیت ہیں, کیونکہ نماز کی حالت میں پاک ہونا جو ہے یہ نماز پڑھنے والے کے علم پر. اگر نماز پڑھنے والے کو معلوم نہ ہو کہ میں نجس کپڑے میں نماز پڑھ رہا ہوں اور نماز پڑھ لے اور بعد میں معلوم ہو جائے تو اس کی نماز بالکل صحیح رہتی ہے, اس اعتبار سے اس کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور یہ سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ میں نے کپڑا دیا ہے کہیں میرے اوپر گناہ نہ ہو. لیکن کھانا کھانے میں کیونکہ نجس برتن میں کھائے گا تو نجس غذا اس کے پیٹ میں جائے گی, جس کی وجہ سے نجس چیز سے اس کی پرورش ہوگی, اور جیسا کہ آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں کہ نجس چیز سے پرورش پانے والا بھی ہمارے مذہب کی روح سے حرام زیادہ ہو جاتا ہے, تو اس اعتبار سے بتانا اس سے ضروری ہے تاکہ کہیں غلطی سے بھی اس کے جسم میں نجس غذا نہ چلی. اب ایک آخری مسئلہ کہ اگر آپ ایسی چیز لے کر آئے کسی سے کہ جس کا مالک کوئی اور, کسی اور کی ملکیت کی وہ چیز ہے اور مالک نے جس سے آپ لے کر آئے وہ اس کا مالک نہیں, ایک آدمی کہیں سے کوئی چیز چرا کر لایا اور اس کے بعد آپ کے حوالے کی اور سبھی چیز آپ کے حوالے کی ہو, کسی نے کوئی چیز چرائی اور چرانے کے بعد آپ کے حوالے کی, یا چرائی نہیں بلکہ زبردستی کسی سے چینی اور چھیننے کے بعد آپ کے حوالے کر دی, یا ان کو زکات نہیں نکالا اور آپ کے حوالے کر دی, اور سبھی چیز اگر آپ بطور عاریہ لیں تو آپ کے لیے واجب یہ ہے کہ اس کے مالک کے حوالے کر دیں, یہ تو مسئلہ گزر چکا. اب اگر ایسا مالک کے حوالے آپ نے نہیں کی لیکن مالک کو بھی اطلاع مل گئی کہ یہ چیز اور سبھی چیز ہے جو آپ کے پاس, وہ پتا ڈھونڈتا ہوا آپ کے پاس پہنچا تو اس کو یہ اختیار ہے کہ آپ سے بھی وہ چیز مانگ سکتا ہے اور آپ کے لیے واجب ہے کہ وہ چیز اس کے حوالے کرے. جو مثلا کسی کا مکان اس کے اوپر کسی بھی وجہ سے, یہاں عام طور پر نظام ہو جاتے ہیں, کسی بھی وجہ سے جب ایک مومن کا مکان اس کو کسی بھی طاقت کی چھینا اور چھیننے کے بعد کسی دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دیا, اب وہ مکان اس حساب سے آپ کو مل گیا اور آپ اس کے اندر رہ رہے ہیں, تمہارے کے اصلی جس سے مکان چھینا گیا تھا وہ آپ کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ یہ مکان میرا تھا مجھ سے چھین لیا گیا. آپ کے لیے واجب یہ ہے کہ اس مالک کے آپ حوالے کر دیں چاہے آپ نے پیسہ خرچ کر کے ہی خود ہونا پڑ جائے. اور مالک کو یہ بھی اختیار ہے کہ اتنا عرصہ آپ اس مکان میں رہے ہیں اتنے عرصے کا کرایہ بھی آپ سے لے, اور آپ کو بولنے کی کوئی مجال نہیں ہے. چرن چرن آپ نہیں کہہ سکتے کہ مجھ کو تو خدا نے دیا تھا آپ فلاں کے پاس کیا دیا, بلکہ اس مالک کے عقیدے کو جس سے یہ چیز چھینی گئی بالکل یہ اختیار ہے کہ جب یہ چیز کسی دوسرے کے پاس چلے جائے تو اس سے جا کر اس چیز کو نہ صرف یہ کہ اس چیز کو مانگے بلکہ اس کے کرائے کو بھی مانگ سکتا. اس مسئلے کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. آج کل کے ماحول میں یہ مسئلہ بہت زیادہ پیش آتا ہے, زیادہ وضاحت کرنا مناسب نہیں. بہرحال عقل مند لوگ سمجھ گئے ہوں گے, لیکن جو نہیں سمجھے وہ بعد میں کسی پرائیویٹ جگہ پر سلیپ کر سکتے. تو ایسی اگر کوئی چیز نیلام ہو رہی ہو یا فروخت ہو رہی ہو تو اس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ یہ مالک کی اپنی سے چھینی گئی, آپ کے لیے اس کا خریدنا جائز نہیں ہے. اور اگر آپ خریدتے ہیں یا بطور عاریہ لے لیتے ہیں تو مالک یقین تک لوٹانا واجب ہے. اور اگر آپ نہیں لوٹاتے اور جب کبھی مالک آ کر مانگتا ہے تو اس وقت اس کو دے دینا واجب ہے. اور اس صورت میں جتنا کرایہ وغیرہ وہ آپ سے مانگے وہ بھی آپ کے لیے دینا ضروری ہے. یہ آریہ کے مسائل سے, اور اس کے بعد ہماری گفتگو اب تھوڑی دیر کے لیے نماز آیات پر ہوگی, اور اس کے بعد وقت بچا تو پھر وقت کے ذریعے بطری مسائل کے بہت احکامات ہیں جو عام طور پر دیے جاتے ہیں, اس پر گفتگو کا آغاز ہو. یہ گفتگو نماز آیات کی اس سے پہلے تفصیل طور پر جو اصلی مالک ہے اگر وہ مسلمان ہے تو بھی صورت میں اس کے مال کی عزت ہے, لیکن اگر غیر مسلم اور ایسا غیر مسلم ہے کہ جس سے حکومت نے کسی اسلامی حکومت نے کوئی معاہدہ کیا ہوا, جیسے آج کل کی صورت حال ہے کہ دنیا کے تمام ملکوں سے مسلمان ملکوں کا معاہدہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے جان مال کا تحفظ کرے, اس لیے آج کل کے ماحول میں کوئی اگر غیر مسلم بھی چاہے کافر بھی کیوں نہ ہو اس کا مال بھی محدود ہے, اور آپ اس کے مال کو بھی استعمال نہیں کر سکتے بلکہ واجب ہے اس تک واپس پہنچا. اب اسی ایک مسئلہ اس کا اور اس سے آ گیا کہ فرض کیجیے بسبی چیز آپ نے لی تھی پیچھے, احمد کی چیز محمود نے تھی اور محمود نے چھیننے کے بعد آپ کے حوالے کر, اب بھائی احمد آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میری چیز ہے جس کو محمود لے کر گیا تھا, آپ میرے حوالے کریں, آپ پر واجب ہے کہ آپ اس کو لوٹاؤ, اور وہ کرایہ وغیرہ مانگتا ہے وہ کرایہ بھی لے سکتا ہے. اب اس صورت میں اگر آپ جس وقت اپنے دوست محمود سے یہ چیز لا رہے تھے آپ کو معلوم تھا کہ یہ چیز محمود کسی اور سے چھین کر لایا, تو آپ کو یہ اختیار ہے کہ جب آپ اپنی مالک کا چیز کو لوٹا دیں گے اس کے بعد اپنے دوست محمود کے پاس جائیے اور اسے کہیے کہ دیکھو یہ چیز پناہ اکیلے گئے, تم اس کو اتنے پیسے بھی اس نے لیے ہیں, تم اتنے پیسے مجھ کو دو, میں نے 500 روپے یا 1000 روپیہ اس کو کرایہ دیا ہے, کرایہ آپ اس سے مانگ سکتے ہیں. اگر آپ چیز لاتے وقت آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ چیز بسبی, لیکن اگر جس وقت آپ چیز اپنے دوست محمود سے لے رہے تھے اس وقت آپ کو اس وقت بھی معلوم تھا کہ وہ چیز محمود کسی اور سے چھین کر لایا, تو اس صورت میں جب وہ مالک اصلی آپ سے کرایہ لے لے گا تو آپ کو اختیار نہیں کہ اپنے دوست کے پاس جائیں, کیونکہ سارا معاملہ آپ کے علم کے اندر ہوا, آپ نے لیا یہی پہلے آرام کیا جس کا آپ کو بھگتان یا تاوان یہ دینا پڑے گا کہ آپ تمام کرایہ مالک کی اصلی کو دیں. لیکن اگر آپ کو علم نہیں, جیسے عام طور پر دکاندار ہے کوئی چوری کی چیز آپ کے حوالے کر دیں فروخت پر, اور آپ نے چوری کی چیز خریدی, آپ کو معلوم نہیں کہ یہ چوری کی چیز ہے, تو جس کے گھر سے چرائی گئی ہے وہ آ کر آپ سے چیز لے جائے اور کرایہ لے جائے, تو آپ کو شرم کے حق ہے کہ دکاندار سے جاتا تو اتنا پیسہ دے لیں جتنا آپ کو حکام ہوا. لیکن اگر آپ پرچہ سے قریب کر لا رہے ہیں کہ جہاں کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ ہر چیز چوری کی ہوتی ہے, اور اس کے بعد مالک اصلی آپ سے چھین کر لے جاتا ہے, تو اب آپ کو دوبارہ اختیار نہیں کہ آپ دکاندار کے پاس جا کر کہیں کہ مجھ کو اس کی قیمت جیسا کرایہ واپس کرو. یہ مسائل صرف اس چیز کے ہیں کہ اسلام نے حقوق انسانی کا کتنا زور دیا گیا اور کتنی تاکید کی گئی ہے کہ اگر 10 ہاتھوں میں سے وہ چیز گزری ہر ایک کے لیے واجب ہے کہ مالک اصلی کو لوٹائیں, یہاں تک کہ چونی بھی آپ بغیر مالک کی اجازت کے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے. اس کے بعد اب عبادت کی بات, نماز آیات کی بات. آج جیسا کہ ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ چاند جہن ہے تقریباً 2.5-3 گھنٹے کے قریب رہے, چنانچہ ہر مسلمان کے لیے واجب ہے کہ نماز آیات کو پڑھ, جس طریقے سے نماز یومیہ کا پڑھنا واجب ہے اسی طرح سے نماز آیات بھی واجب ہے. اور اگر کوئی ان کو ادا نہیں کرے گا تو تمام زندگی اس کے اوپر یہ نماز قضا رہے گی، اور اگر اسی طرح سے دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کے بعد اس کے بیٹے کے اوپر یہ واجب ہوگا کہ جہاں اپنے باپ کی نماز یومیہ ظہر و عصر وغیرہ کو قضا بجا جائے وہاں نماز آیات کا بھی قضا، نماز آیات کے قضا پڑھنا بھی اپنے باپ کی طرف سے واجب ہے، چاہے باپ نے جان بوجھ کر چھوڑی ہو یا بھولے کے چھوڑی ہو یا کسی وجہ سے چھوڑی ہو۔ نماز آیات کا مسئلہ اس سے پہلے تفصیل آ چکا ہے، صرف خلاصہ کر چاند گرہن، سورج گرہن اور زلزلہ یہ تین چیزیں ہیں جن کی وجہ سے نماز آیات واجب ہوتی ہے، چاہے کسی کو خوف ہو یا خوف نہ ہو۔ نماز آیات کا خوف سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ تینوں چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں، جب کبھی یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی تو ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں گزارے۔ سورج گرہن، چاند گرہن اور زلزلہ ان تینوں کے اندر نہ خوف کی کرتے نہ کسی اور چیز کی کرتے، بلکہ جب کبھی یہ تینوں چیزیں ہیں ان کا بجانا نہ واجب ہے۔ نماز آیات کب واجب ہوتی ہے؟ جب دو عادل آ کر گواہی دیں کہ آج چاند گرہن ہونے والا ہے، یا دو عادل آ کر گواہی دیں کہ آج سورج گرہن ہونے والا ہے اور اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک ہو۔ اگر دو عادل آ کر کہہ دیں تو آپ پر واجب ہے کہ آپ سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز بجا لیں، لیکن اگر آپ بار میں اطلاع کر دیں، مسلم نے کہہ دیا، ماہر فلکیات نے کہہ دیا، یا کسی آبزرویٹری کے انچارج نے کہہ دیا کہ آج چاند گرہن یا سورج گرہن، اب کیا آپ کے لیے نماز آیات کا پڑھنا واجب ہے یا واجب نہیں؟ یاران، ایسی اصطلاحات پر بھروسہ کر کے نماز آیات کا پڑھنا واجب نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ کو اس کی اصطلاح سے یقین ہو جائے کہ بہرحال آج جدید سائنس نے اس کی ترقی کر لی ہے جو یہ کہہ رہا ہے بالکل صحیح کہہ رہا ہے، تو اس صورت میں اگر آپ کو یقین ہو گیا کہ ہاں آج چاند گرہن ہونے والا، تو پھر آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ اس کی اصطلاح کو مانیں۔ تھوڑا سا اگر جگہ مل جائے تو اگر آپ کو اس کی اصطلاح کے اوپر یقین ہو گیا اور اطمینان ہو گیا کہ ہاں اس نے صحیح کہا ہے، تب تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ نماز پڑھیں، اور اگر یقین نہیں ہوتا تو آپ کے لیے خطاً کوئی ضرورت نہیں ہے نماز پڑھنے کی، اور آپ پر کوئی گناہ نہیں آئے گا۔ لیکن اگر دو عادل آ کر کہہ دیں اور آپ کو یقین بھی ہو جائے کہ یہ مسجد کے ملا جو آج کل لوگ کہتے ہیں ان کو کیا پتا چاند گرہن ہونے والا ہے، لیکن اگر واقعاً وہ دونوں عادل ہیں، تو چاہے آپ کا دل بھی کہہ رہا ہو کہ یہ غلط کہے، آپ پر واجب ہے کہ دونوں عادلوں کی بات کو مانتے ہوئے دو رکعت نماز پڑھ۔ چاند گرہن کی نماز کا طریقہ بہت آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے، لیکن آپ حضرات سے اتنی گزارش ہے کہ آپ میں سے جو خردر میں رہتا ہے، غالباً خردر کی مسجد میں نماز جماعت ہوتی ہے، نماز آیات کی جو ابتدائی چیز ہے ہوتی ہے، تو بہت زیادہ تاکید اور بہت زیادہ مستحب ہے کہ نماز آیات جماعت کے ساتھ پڑھی جائے۔ جس حد تک ممکن ہو کوشش کیجیے کہ وقت نکال کر یقیناً اس نماز کو ادا کیا جائے اور آپ نماز جماعتی کے ساتھ پڑھیں۔ اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو مسئلہ بہت آسان ہے کہ جس طرح آپ عام نمازیں پڑھتے ہیں اسی طرح یہ نماز پڑھیں۔ پہلے نماز کا طریقہ اس مسئلے میں کافی بات واضح ہے۔ اس نماز کے اندر پانچ رکوع پہلی رکعت میں ہیں اور پانچ رکوع دوسری رکعت میں۔ طریقہ صرف یہ ہے کہ نیت کرے انسان کہ نماز آیات پڑھتا ہوں، دو رکعت قربتن کی لگتا ہے، یہ کہنے کے بعد اللہ اکبر کہے، سورہ حمد پڑھا جاتا ہے۔ سورہ حمد پڑھنے کے بعد ایک مکمل سورہ، سورہ انا اتینا، سورہ انا انزلنا، سورہ قل ھو اللہ، کوئی سورہ پڑھے، ایک سورہ پڑھے اور اس کے بعد رکوع میں چلا جائے اور سبحان ربی العظیم و بحمدہ جو کچھ کہتا ہے وہ کہے، پھر کھڑا ہو جائے، اس مرتبہ پھر سورہ پڑھے، پھر رکوع میں جائے، یہ دو رکوع ہو گئے، پھر کھڑا ہو جائے، پھر سورہ پڑھے، خالی سورہ، اور ہم کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، خالی ایک سورہ پڑھے پھر رکوع میں چلا جائے، یہ تین مرتبہ ہو گیا، پھر کھڑا ہو جائے، پھر سورہ پڑھے اور اس کے بعد پھر رکوع میں جائے، یہ چار مرتبہ، اب پھر رکوع سے کھڑا ہو جائے، ایک چھوٹا سا سورہ پڑھے جو اس کا دل کیا ہے، پھر رکوع میں چلا جائے، یہ پانچ سورے اور پانچ رکوع مکمل، اب چھٹی مرتبہ کھڑا ہو سمے اللہ علیہ من ہمیں جاتا ہے اور اس کے بعد سجدے میں چلا جائے، دو سجدے انجام دے دیں جس طرح نماز صبح میں نماز ظہر میں کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر کھڑا ہو، ایک مرتبہ پھر سورہ حمد پڑھے اور اس کے بعد یہی طریقہ کرے کہ ایک سورہ ایک رکوع، ایک سورہ ایک رکوع، پانچ رکوع جب دوبارہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد پھر سجدے میں جائے، تشہد پڑھے، سلام پڑھے، نماز اسی مکمل۔ لیکن اگر جماعت کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں تو اس صورت میں آپ کو اختیار نہیں ہے بلکہ واجب ہے آپ کے لیے کہ جب تک نماز پورا پڑھے تو اس وقت آپ بالکل خاموش کھلتے رہیں، ہر مرتبہ رکوع میں اس کے ساتھ چلے جائیں، رکوع کا ذکر پڑھتے رہیں، لیکن جس وقت وہ سجدہ انجام دے اس وقت آپ کے لیے خاموش رہنا واجب ہے۔ یہ تو ہے نماز جماعت کا مطلب۔ اور اگر فرض کیجئے آپ مسجد میں پہنچے جیسا عام طور پر آپ لوگ پہنچتے ہیں کہ نماز شروع ہو چکی ہے, بیچ نماز میں آپ لوگ پہنچے اور آپ نے دیکھا کہ نماز جاری, تو اس صورت کے اندر اگر پیش نماز پہلی رکعت کے پہلے رکوع میں ہے اس وقت تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ جماعت میں شریک ہوں گے. آپ پہنچے پیش نماز سورہ حمد بھی پڑھ چکا تھا, ایک سورہ بھی پڑھ چکا تھا, رکوع میں جا چکا اور پہلے رکوع میں اس وقت آپ پہنچے تو آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ پیش نماز کے ساتھ نماز میں مل سکتے, یا آپ پہنچے تو پیش نماز پہلی رکعت کو ختم کر چکا تھا, دوسری رکعت شروع کر چکا تھا اور دوسری رکعت کے اندر الحمد بھی پڑھ چکا تھا, ایک سورہ بھی پڑھ چکا تھا اور رکوع میں جا چکا تھا. تو پہلی رکعت کے پہلے رکوع میں ہو یا دوسری رکعت کے پہلے رکوع میں ہو اس وقت تو آپ پیش نماز کے ساتھ مل سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ اس حالت میں پہنچے کہ پیش نماز دوسرے یا تیسرے یا چوتھے رکوع میں تھا تو اس صورت میں آپ کو پیش نماز کے ساتھ ملنے کا اختیار نہیں, بلکہ واجب یہ ہے کہ یا آپ اپنی نماز کو علیحدہ پڑھیں یا آپ انتظار کریں کہ پیش نماز پہلی رکعت کو ختم کر کے دوسری رکعت میں جائے تو آپ اس کے ساتھ شامل ہو جائیں. لیکن اگر آپ ایسی حالت میں پہنچے کہ پیش نماز دوسری رکعت کے تیسرے یا چوتھے رکوع میں ہے تو اب آپ اس کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے, بلکہ آپ اپنی نماز کو الگ فرادہ پڑھیں, اور اس صورت میں فرادہ نماز کا پڑھنا حرام نہیں ہوگا. ورنہ اس کے علاوہ اگر آپ عام حالات میں پیش نماز کے پیچھے نماز پڑھنے سے انکار کر دیں اور اپنی فرادہ نماز کو پڑھیں تو وہ فرادہ نماز کا پڑھنا حرام ہوتا ہے, جو مسئلہ اس سے پہلے کئی دفعہ آ چکا ہے. بہرحال یہی آپ حضرات جماعت کے ساتھ پڑھیں, یہ ایک بہت بڑا احسان ہوگا آپ کا, سمجھ لیجئے اس کے اوپر, اپنے آپ کے اوپر, اپنی ذات کے اوپر, اور سب سے زیادہ اس کی تاثیر. لیکن جو حضرات سرگر میں نہیں رہتے, اپنے علیحدہ مقام پر پڑھتے ہیں, وہ اسی طریقے سے نماز پڑھ لیں. اس نماز میں قنوت کا پڑھنا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے, اس لیے اگر آپ پوری نماز بغیر قنوت کے جو طریقہ بتایا گیا اس طرح سے پڑھیں تو آپ کی نماز بالکل صحیح. درود جی محمد علیہ
وسلم.
ذکر رکوع ذکر سجدہ سب کرے گا, صرف پورا نہیں پڑے گا پیش نماز کے ساتھ. ایک نماز پانچ دفعہ سورہ پڑے گا نا, پانچ دفعہ خاموش رہنا, جس طرح عام نماز
بولا پڑھنا
ضروری ہے. ہاں ذکر سجدہ ذکر رکوع تشہد سلام ساری کی ساری چیزیں اس کے لیے کرنا بالکل اس طرح واجب ہے جس طرح عام نماز میں واجب ہے. کیا لفظ سیدھا نکل گیا تم تو وہ غلط طریقے سے نکلا تھا, اس لیے بھی نہیں سیدھے کا کرنا حرام نہیں ہے بلکہ سیدھے کا کرنا واجب ہے. سورے کا پڑھنا حرام ہے اور سورے کو نہیں پڑھ سکتے آپ جب آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں. گزشتہ گفتگو کے اندر 10 یا 12 منٹ کا وقت صرف دہرانے میں اور تکرار کے اندر ضائع کر دیا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ ہم نے اس موضوع پر تقریباً 2 مہینے کے بعد گفتگو کا آغاز کیا تھا, اس لیے تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے ضروری یہ تھا کہ ہم اپنی گفتگو کو پیچھے سے شروع کریں. آج گفتگو وہیں سے جہاں پر ختم ہوئی تھی کہ مومن کی صفات بتاتے ہوئے امیر المومنین کے ارشاد فرماتے ہیں, اور آج کی یہ گفتگو انتہائی اہم گفتگو ہے, لیکن اس کا خیال کیا جائے کہ اس گفتگو کا تعلق سیاست سے قطعا نہیں ہے. ہو سکتا ہے بیچ میں یہ شک پیدا ہو جائے کیونکہ موضوع ایسا آ گیا, لیکن بہرحال اسلامی سیاست نہیں بلکہ موجودہ سیاست سے اس گفتگو کا نہ کوئی تعلق ہے اور نہ امیر المومنین کو اشارہ اس کی طرف کر رہے ہیں. مومن کی صفت میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اون للضعیف, دنیا کے جتنے کمزور ہیں ان کا مددگار ہوگا. خالص الغدے وثیق العہد, جب کبھی دوستی کرے گا تو اس کی دوستی بالکل خالص اللہ کے لیے ہو اور خلوص کے ساتھ دوستی کرے گا, ایسا نہیں ہوگا کہ دوست سے نفع حاصل کرتا رہے لیکن جب کبھی دوست کو ضرورت پڑے تو انکار کر کے چلا جائے. وثیق العہد, جب کبھی کوئی وعدہ کرے گا عہد کرے گا, چاہے خدا سے کرے, رسول سے کرے, امام سے کرے یا اپنے دوسرے مومن بھائی سے کرے, تو اس وعدے کی پابندی کرے. یؤیر ولا یؤیر وینصر المظلوم, مومن کی ایک صفت یہ ہے کہ دنیا والے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی جرم کے اس کو برا بھلا کہیں گے، اس کی برائیاں کریں گے، اس کے سامنے بھی اور اس کے پیٹ پیچھے بھی. لیکن بلائیو ایو مومن کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر کوئی واقعاً جرم کرے، کوئی حقیقتاً کوئی برا کام کرے، کسی سے حقیقتاً غلطی ہو جائے، تب بھی یہ کسی کو کچھ نہیں کہے گا، بلکہ نہ صرف یہ کہ برداشت کرے گا بلکہ معاف کرے گا، اور نہ صرف یہ کہ معاف کرے گا بلکہ احسان کر کے معاف کرے گا. معافی میں ایک چیز کا خیال رکھا جائے کہ عام طور پر معاف کرتے وقت انسان کا لہجہ اس طریقے سے ہو جاتا ہے کہ گویا وہ ایک احسان کر رہا ہے مجرم کے اوپر، ملزم کے اوپر. اسلام نے سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی خودداری، عزت نفس، جو ایک انسان کے اندر خودداری ہوتی ہے، اس کو کبھی نقصان نہ پہنچنے پائے. اس لیے انسان، کسی بھی انسان کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ دوسرے انسان کے سامنے جھکے، صرف اور صرف خدا کے، رسول کے اور امام کے سامنے جھکنے کا حکم ہے. اس کے بعد دوسرے کی عزت تو کرو، دوسرے کے ساتھ برابر کا سلوک تو کرو، لیکن کبھی دوسرے کے سامنے اپنی خودداری کو، لفظ اگر مشکل ہے تو بعد میں معنی پوچھ لیجیے گا یا ڈکشنری میں دیکھ لیجیے گا گھر جا کر، کہ اپنی خودداری کو نقصان نہ پہنچنے پائے، اپنی عزت نفس کو انسان کی نقصان نہ پہنچنے پائے. تو اگر کوئی مجرم آتا ہے اور آپ اس کو معاف کرتے ہیں تو اس طریقے سے معاف نہ کیجیے کہ جیسے آپ اس پر احسان کر رہے ہیں، بلکہ یا تو اس طرح معاف کیجیے کہ جیسے دو برابر کے آدمی کرتے ہیں، یا اس طرح معاف کیجیے جس طرح امام نے معاف کیا تھا. کہ خانہ کعبہ اور حجر اسود جو واقعہ چل رہا تھا، اگرچہ اس سے پہلے ایک دفعہ واقعہ آپ میں سے کچھ لوگ سن چکے ہوں گے، لیکن اگر دوبارہ دہرا دیا جائے تو کوئی حرج نہیں. کہ خانہ کعبہ میں حجر اسود کے کنارے جو غلاموں کی گفتگو چل رہی، اور دو غلاموں کی گفتگو اس سے پہلے آ چکی ہے، تیسرے غلام کی گفتگو کا موضوع صرف یہ ہے کہ سال گزشتہ ہم اسی مقام پر جمع تھے، اسی مقام پر بیٹھے ہوئے، اور ہم تینوں غلام، اور آج ہم تینوں اسی مقام پر آ رہے ہیں اور اس حالت میں آ رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ آزاد ہو گئے، بلکہ آزاد ہونے کے بعد اتنے امیر ہو چکے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک پر حج بھی واجب ہو چکا. تو آخر یہ انقلاب آیا تو کیسے آیا؟ آخر اتنی بڑی تبدیلی ہوئی تو کیسے ہوئی؟ تو تیسرا غلام اپنی حکایت کو نقل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم نے شاید مجھے نہ پہچانا ہو، لیکن میں بھی انہی کا غلام ہوں جن کا غلام تم، جن کے غلام تم تھے، یعنی میں امام زین العابدین علیہ السلام کا غلام ہوں. امام کا دسترخوان میرے ذمے تھا، اور امام کے دسترخوان کے سلسلے میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ تاریخی الفاظ ہیں کہ ہر دوپہر اور رات کے وقت مدینے کی گلیوں میں ایک آدمی ملازم رکھا گیا تھا، صرف اسی کام کے لیے کہ جب کھانے کا وقت آئے تو پورے مدینے کی گلیوں میں یہ اعلان کرتا چلا جائے کہ آؤ اہل مدینہ، امام کا دسترخوان تمہارے لیے حاضر ہے. اور ایک وقت میں 50,000 سے 60,000 مہمان آتے تھے اور امام کے دسترخوان سے استفادہ کرتے تھے، روز آنا دو وقت. تو امام کے دسترخوان کی نگرانی اس غلام کے ذمے تھی، لیکن غلام یہ کہتا ہے کہ میں انتہائی سستی سے اور نیم دلی سے اپنے کام کو انجام دیا کرتا. امام مجھ کو روزانہ تاکید کیا کرتے تھے، نصیحت کیا کرتے تھے کہ یہ کام تم میرے لیے نہیں کر رہے بلکہ اپنے لیے کر رہے ہو اور دوسرے مومنین کے لیے کر رہے ہو. لیکن جو میری ایک فطرت اور ایک عادت، اس کے پیش نظر میں ایسی سستی کے ساتھ اس کام کو انجام دیا کرتا. یہاں تک کہ ایک دن امام نے مجھ کو بلایا، اور بلانے کے بعد مجھ سے یہ کہا کہ اے میرے غلام، کل میرے پاس مدینے کے باہر سے کچھ خاص مہمان آنے والے ہیں. میری صرف یہ خواہش ہے کہ ان مہمانوں کے لیے جو اہتمام کیا جائے وہ ان کے شایان شان. ایسا نہیں ہے کہ میں مدینے والوں میں اور باہر والوں میں کوئی فرق کر رہا ہوں، لیکن یہ آگے سے چیز اس کا تذکرہ بھی کرتا چلوں کہ اگر کسی کے پاس ایک مومن اور غیر مومن آتا تو مومن کے لیے ضروری یہ ہے کہ آنے والا، اگر دو آدمی آ رہے ہیں، ایک مومن ہے غیر مومن ہے، عزت و احترام دونوں کا کرے، لیکن جو مومن ہے اس کے ساتھ زیادہ بہتر سلوک کرے غیر مومن کے مقابلے. یا اگر آنے والے کے ساتھ، جیسا اس سے پہلے آ چکا ہے کہ باپ اور بیٹا آ رہا اور دونوں آنے والے مومن ہیں، دونوں اہل بیت کے ماننے والے ہیں. اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ دونوں کے ساتھ برابر کا سلوک کریں گے. عزت اور احترام جو ہے وہ دونوں کے ساتھ کریں گے, لیکن باپ کے ساتھ زیادہ بہتر سلوک کریں گے بیٹے کے مقابلے. ایک آنے والے کے پاس دو آدمی آ رہے ہیں, ایک عالم ہے دوسرا غیر عالم ہے. عزت اور احترام دونوں کی جائے گی, لیکن آپ عالم اور غیر عالم کے ساتھ برابر کا سلوک نہیں کریں گے. بلکہ ہماری فقہ اور ہماری شریعت کی روح یہ ہے کہ عالم کے ساتھ زیادہ بہتر سلوک کیا جائے گا غیر عالم کے مقابلے. اور اسی طریقے سے اگر آنے والے کے پاس دو آدمی آ رہے ہیں, ایک امیر اور ایک غریب, تو دونوں کے ساتھ آپ برابر کا احترام کریں گے, لیکن غریب کو ترجیح دیں گے امیر کے اوپر اور اس سے کچھ بہتر سلوک کریں گے آپ. یہ جو مسائل ہیں جو آ چکے ہیں اور آتے رہیں گے. تو امام نے کہا کہ مدینے والے سب کے سب مومن نہیں ہیں, لیکن چونکہ مسلمان ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں, امام کا دسترخوان سب کے لیے. مدینے سے باہر سے جو آ رہے ہیں وہ چونکہ مومنین آ رہے ہیں, اس لیے امام نے کہا کہ ان کے لیے خاص اہتمام کرنا. غلام نے امام کی اس بات کو سنا, اور ہم بھی امام کے غلام, وہ بھی امام کا غلام, اس کا بھی وہی کردار جو ہمارا کردار, کے بات کو اس کان سے سنا اور اس کان سے نکال دیا. امام کا کام ہے کہنا اور ہمارا کام ہے نکالنا. جو ہم کرتے ہیں وہی اس نے بھی کیا اور بھلا دیا کہ امام نے کیا کہا. یہاں تک کہ وہ دن گزرا, دوسرا دن آیا, صبح ہوئی, دوپہر ہوئی, یہاں تک کہ کھانے کا وقت آ گیا. کھانے کا وقت آ گیا, مہمان آ چکے ہیں, دسترخوان پر بیٹھ چکے ہیں. آپ کے گھر میں یہ کیفیت ہو جائے تو کیا ہوگا کہ امام آتے ہیں اور آنے کے بعد اپنے غلام سے یہ کہتے ہیں کہ اے غلام, جلدی سے کھانا لا کر دسترخوان پر لگا دو کیونکہ مہمان منتظر. اب غلام مرتبہ ذہن میں آیا, لیکن امام کی رحمت کے سہارے اس نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ, ابھی تو میں نے اس اونٹ کو بھی نہر نہیں کیا ہے کہ جس کا کھانا تیار کرنا ہے. امام نے سنا, اور کتنی بڑی بے عزتی ایک شخص کے لیے کہ گھر میں مہمان آ گیا ہے, کھانا چڑھنا تو دور کی چیز ہے, ابھی وہ اونٹ بھی نہر نہیں. ایک انسان کو اور ایک ایسے انسان کو کہ جو عرب کی گرمی میں رہتا ہے کتنا غصہ ہو چلا لائے گا, لیکن امام نے اپنے غصے کو ضبط کیا, کچھ نہ کہا, صرف یہ کہا کہ تھوڑی سی شرمندگی مجھے ہوگی, لیکن اب ایسا کرو کہ جتنے جلد ممکن ہو کھانے کو تیار کر کے لے کر آؤ. کیونکہ واقعی اس سے پہلے ایک دفعہ سنا چکا ہوں, اسے ذرا جلدی جلدی تاکہ آج کی گفتگو نہ رہ جائے. غلام یہ کہتا ہے کہ میں نے جلدی جلدی اونٹ کو نہر کیا, اس کی کھال کو اتارا, اس کے گوشت کے پارچے کیا, اس پارچوں کو ان گوشت کے ٹکڑوں کو آگ کے اوپر گرم کرنے کے لیے رکھ دیا. جلدی جلدی میں نے آپ کو بھڑکایا تاکہ گوشت جلدی سے بھن جائے. جب گوشت بھونا جا چکا تو میں نے لوہے کے ان سلاخوں کو کہ جس کے اوپر گوشت کے ٹکڑے لگے ہوئے تھے, ان سلاخوں کو اٹھایا اور جلدی جلدی دسترخوان کی طرف جلا. وقت کافی گزر چکا تھا, امام منتظر تھے, مجھ کو خود اس چیز کا خیال تھا, اسی لیے میں ذرا جلدی جلدی چلا. لیکن چلنے میں بھی یہ کیفیت تھی کہ دیکھ آسمان کو رہا تھا, چل زمین پر رہا تھا, کچھ پتا نہیں کہ کہاں جا رہا ہوں اور کس طرف جا رہا ہوں. چلتے چلتے مجھے ٹھوکر لگی, فلان یہ کہتا ہے ٹھوکر لگی اور میرے ہاتھ سے لوہے کی یہ سلاخیں گری. سلاخیں گری, میں نے توجہ نہ دی, لیکن یقین میرے کان میں کسی کی چیخ کی آواز آئی. جیسے ہی چیخ کی آواز سنی, میں نے نیچے جھک کر دیکھا تو یہ دیکھ کر میرے ہوش و حواس اڑ گئے کہ سلاخ سیدھی گئی اور زمین کی طرف گئی. جانے کے بعد سوئے اتفاق سے, بدقسمتی سے, اسی مقام پر امام کے صاحبزادے تشریف رکھتے تھے. یہ سلاخ سیدھی جاتی ہے اور امام کے صاحبزادے کے سر میں جا کر لگتی ہے, اور امام کے صاحبزادے وہیں پر تڑپ تڑپ کر ٹھنڈے ہو. غلام نے یہ دیکھا اور اب اس کو خیال آیا کہ ایسا مقام ہے, میں نے امام کے صاحبزادے کو شہید کر دیا ہے جو دوسری سلاخیں ہاتھ میں تھی, وہ بھی وہیں پر پھینکتا ہے اور بھاگتا ہے تاکہ جلد از جلد امام کو اطلاع ملنے سے پہلے پہلے مدینے سے فرار اختیار کر دیا. لیکن چیخ کی آواز سن کر کچھ اور لوگ جمع ہو گئے تھے, انہوں نے یہ دیکھا کہ غلام اس طریقے سے شہید کر کے بھاگا جا رہا, تو اب لوگوں نے غلام کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا. غلام کے سامنے موت تھی, چنانچہ وہ اپنی پوری طاقت سے بھاگ رہا تھا. ادھر لوگ بھی بھاگ رہے تھے اور چیختے جا رہے تھے کہ اس کو پکڑو, اس کو پکڑو. غلام یہ کہتا ہے کہ یہاں تک کہ دوڑتے دوڑتے میں تھک کر ایک مقام پر گرتا ہوں اور لوگوں نے آ کر مجھے گھیر لیا, اور گھیرنے کے بعد کچھ نے یہ چاہا کہ مجھے مارے, کچھ نے کہا کہ امام کا ملزم ہے, امام کے پاس لے چلو. چنانچہ لوگ مجھے پکڑ کر امام کی طرف لے کر آ رہے ہیں. اسی اثنا میں ایک گھنٹے کے قریب وقت اور گزر گیا ہوگا, لوگ مجھے پکڑ کر کچھاں کچھاں امام کے پاس لے کر آئے. پہنچے امام کی خدمت میں تو حالت یہ تھی کہ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں, دسترخوان بچھا ہوا ہے, سامنے امام تشریف فرما. امام مہمانوں سے بات چیت کر رہے ہیں, میرے قدموں کی آواز کو سنا, امام نے سر کو اٹھایا, مجھے دیکھا. دیکھنے کے بعد
بے اختیار امام کی زبان سے یہ نکلا کہ اب تک تو لے کر نہیں آیا، بہت دیر لگا دی تم. میں کیا جواب دیتا؟ میں نے سر کو جھکا لیا. امام نے اتنی دیر میں محسوس کر لیا کہ کچھ اور لوگ بھی کھڑے ہیں، اس لیے انتہائی تعجب سے پوچھا کہ آپ تمہاری کیا کیفیت ہے، یہ لوگ تمہیں کیوں گھیرے ہوئے ہیں؟ میرے پاس جواب نہیں تھا، میں اسی طرح سر جھکائے ہوئے کھڑا تھا. انہی لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ ابن رسول اللہ، آپ کے غلام نے بہت بڑا جرم کر دیا. امام نے پوچھا کہ کیا جرم کیا؟ جواب دیا اس نے کہ ابن رسول اللہ یہ ابھی لا رہا تھا گوشت کے ٹکڑوں کو آپ لوہے کی سلاخوں پر، لوہے کی سلاخ گری اور گرنے کے بعد آپ کے ایک صاحبزادے کے سر میں لگی اور آپ کے صاحبزادے وہیں پر شہید ہو گئے. غلام یہ کہتا ہے کہ بے اختیار میری نگاہ اٹھی اور میں نے امام کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد ہی میں کانپنے لگا کیونکہ امام کے چہرے پر سرخی پھیلنے لگی، امام کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا تھا. میں گھبرا گیا کہ اللہ کے رسول کے بیٹے کو جلال آ رہا، اب میرے لیے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی بچنے کی کوئی جگہ نہیں، میں فرار حاصل کر کے جاؤں تو کہاں جاؤں؟ بے ساختہ میں کانپتا ہوا آگے بڑھا اور میں نے ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کی کہ ابن رسول اللہ، میں آپ کے چہرے پر غصے کی سرخی کو دیکھ رہا ہوں، اس لیے میں آپ سے صرف اتنی التجا کرتا ہوں کہ واقعان میں قصوروار آپ جو سزا چاہے مجھے دے دو. سنا امام نے، اور سننے کے بعد کیا جملہ امام کی زبان سے نکلا؟ یہ روح اسلامی ہے اور یہ تعلیم اسلامی ہے کہ امام نے کیا کہا. امام نے صرف ایک جملہ کہا کہ اے غلام، تجھے غلط فہمی ہوئی، یہ سرخی جو میرے چہرے پر ہے یہ غصے کی سرخی نہیں ہے بلکہ شرمندگی کی سرخی ہے. یہ سننا تھا دیکھنے والوں کی، غلام کی، مہمانوں کی حیرت بڑھ گئی، یہ ابن رسول اللہ شرمندگی کی چیز. جواب دیا امام نے، مجھے شرمندگی صرف ایک چیز کی ہے کہ تو نے میرے بیٹے کو شہید کیا، اور شہید کر کے تو نے فرار اختیار کیا، تو میرے پاس سے بھاگا. مجھے شرمندگی اس چیز کی ہے کہ آخر تو بھاگا کیوں؟ یقیناً میں اس سے پہلے تجھ پر ظلم کرتا رہتا ہوں گا، جس کی وجہ سے تیرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں اس قصور پر تجھے سزا دوں گا. مجھے شرمندگی اپنے اس پرانے کردار کی اور اپنے اس پرانے غصے کی ہے جو میں نے تجھ پر ظاہر کیا تھا. میں بھلا تجھے سزا کیسے دیتا، لیکن یقیناً میرے کردار میں کوئی خرابی ہے. اب میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں کہ تو مجھے اس پچھلے کردار کی وجہ سے معاف کر دے. یہ سننا تھا. غلام یہ کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ روتے ہوئے امام کے قدموں پر گرا کہ ابن رسول اللہ، معافی مجھے مانگنا چاہیے، قصور میں نے کیا، الٹا آپ مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں، یہ کیسے مجھ سے برداشت ہوگا؟ امام نے جواب دیا کہ نہیں، تیرے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ تو نے مجھے معاف نہیں کیا. اچھا یہ بتا کہ کیا میں تجھے معاف کر دوں اور تجھے آزاد کر دوں تو کیا تو مجھے معاف کر دے گا؟ جواب دیتا ہے کہ نہیں ابن رسول اللہ، معافی مجھے مانگنا چاہیے. امام یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یقیناً تو نے اب تک مجھے معاف نہیں کیا، میں تجھے آزاد کرتا ہوں، تجھے معاف کرتا ہوں، اور جو جو چیز تیری نگرانی میں تھی وہ تمام چیزیں تجھے بخش دیتا ہوں، کیا تو پھر بھی مجھے معاف کر دے گا؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں ابن رسول اللہ، معافی مجھے مانگنا چاہیے. امام کہتے ہیں کہ مجھے معاف نہیں کیا. اچھا ایسا کر کہ یہ گھر جس میں میں بیٹھا ہوں مکمل ساز و سامان کے ساتھ میں تیرے حوالے کر دوں تو کیا تو مجھے معاف کر دے گا؟ غلام یہ کہتا ہے کہ میرے دل کی حالت ایسی تھی کہ گویا ابھی میری جان نکل جائے گی، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ امام کی حالت بھی بگڑتی چلی جا رہی ہے، تو میں نے بہتر یہ سمجھا کہ ایک مرتبہ اتنا کہہ دوں کہ ابن رسول اللہ میں نے آپ کو معاف کر دیا. چنانچہ اپنے دل پر جبر کرتے ہوئے میں نے یہ کہا کہ ابن رسول اللہ میں نے آپ کو معاف کر دیا. اب غلام یہ کہتا ہے کہ بے ساختہ امام کے منہ سے خوشی بھری آواز نکلی اور ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ خدا کا شکر ہے، حسین کا بیٹا اس دنیا میں کچھ دے کر آخرت اور قیامت کے عذاب سے بچ گئے. یہ کردار امام ہے کہ اس طرح معاف کرو کہ خود جس کو معاف کیا جا رہا ہے اس کو کوئی احساس نہ ہو بلکہ احساس برتری اس کے اندر موجود ہے. تو مومن کی ایک صفت یہ ہے جو ایر ہو، لوگ قصور بغیر قصور کے اسے برا بھلا کہیں گے، لیکن لا یو ایر ہو وہ قصور وار کو بھی کبھی برا نہیں کہے گا، قصور وار کی بھی مخالفت نہیں کرے گا، بلکہ اس طرح سے اس کو معاف کرے گا کہ وہ خود اپنے قصور کو محسوس نہ کرے. وَيَنصُرُ الْمَظْلُومَ، اور مومن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ ہر مقام پر مظلوم کی مدد کرے گا، مظلوم کی حمایت کرے گا. ظلم کا مقابلہ کرنا، ظالم کی مخالفت کرنا اور مظلوم کی حمایت کرنا یہ بنیاد اسلامی ہے، اور پورے کے پورے مذہب کی بنیاد صرف اسی ایک مقام کے اوپر ہے کہ جہاں ظالم نظر آئے اس کے ظلم کو روکو، جہاں مظلوم نظر آئے اس کے ظلم کو، ظالم کے ظلم کو دور کر کے مظلوم کی مظلومیت میں جا کر اس کا سہارا بن. اسلام اس نقطہ نظر کے بالکل خلاف ہے جو مسلمانوں میں موجود ہے کہ ہم تو ظلم سہنے کے لیے برداشت ہوئے ہیں, پورا لوگوں کا کام ظلم کرنا ہے, ہمارا کام ظلم برداشت کرنا ہے, ہمارے ائمہ نے بھی ظلم کو برداشت کیا تھا. یہ جملہ اسلام کے خلاف ہے. امیر المومنین کی روایت کہ نہ ظالم بنو نہ مظلوم بنو, لا تکون ظالما ولا تکون مظلوما, نہ ظالم بنو نہ مظلوم بنو, نہ کسی پر ظلم کرو اور نہ کسی کے ظلم کو برداشت کرو, بلکہ اگر کوئی تمہارے اوپر ظلم کرے تو تمہارا یہ فرض ہے کہ اگر تم سچے مومن ہو تو اس کے ظلم کا مقابلہ کرو. جو کربلا میں بھی آپ دیکھیں, یہ کسی مقام پر نظر نہیں آئے گا کہ 120 سال کا بڈھا بھی جا کر اپنی گردن کو رکھ دے کہ میری گردن پہ تلوار چلاؤ. نہیں, ظلم برداشت کرنے کے لیے نہیں آئے گے, ظلم کا مقابلہ کریں گے. 120 سال کا بوڑھا ہو یا 6 سال کا بچہ ہو, تلوار لے کر وہ بھی نکلا تھا, مقابلہ اس نے بھی کیا تھا صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم ظلم برداشت نہیں کریں گے. ظلم کا مقابلہ کرتے کرتے مارے جانا یہ اسلام کی روح ہے, اور ظلم کو برداشت کر کے جواب نہ دینا یہ مخالفت اسلام ہے. تو بنیاد یہی ہے کہ خود بھی ظلم کو برداشت نہ کرو, اور اگر کوئی کسی پہ ظلم کرے تو تب بھی تم یہ برداشت نہ کرو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا, ابن رسول اللہ مومن کا مومن پر کیا حق ہے؟ تو جواب دیا, حق المومن علی المومن, ایک مومن کا دوسرے مومن پر جو حق ہے ان میں سے یہ چار باتیں بھی شامل, المودۃ لہ فی صدر, والمواساۃ لہ فی مالہ, والخلق لہ فی اہلہ, ونصرتہ لہ فی من ظلمہ. کہ مومن کا مومن پر پہلا حق یہ ہے کہ المودۃ لہ فی صدر, اپنے دل میں اپنے برادر مومن کی محبت کو رکھے, دل کے اندر مومن بھائی کی محبت, بل مواساۃ لہ فی مالہ, اور اپنے مال سے اپنے برادر ایمانی پر, اپنے مال سے دوسرے مومنین کے اوپر مسلسل خرچ کرتا رہے, یہ سمجھ کر کہ یہ مال بھی ان کا مال ہے, یہ انہی کا حصہ ہے جس کے لیے خدا نے مجھے وسیلہ بنایا. والخلق له في اهله, اور جب کبھی وہ اپنے اہل و عیال سے جدا ہو جائے, چاہے چند دنوں کے لیے جدا ہو, چند سالوں کے لیے جدا ہو, یا قیامت تک کے لیے جدا ہو جائے, یعنی دنیا سے رخصت ہو جائے, تو مومن کا یہ فرض ہے کہ اپنے مومن کے اہل و عیال میں اسی کا قائم مقام بن کر اس طریقے سے رہے کہ اگر اہل و عیال سے باپ گیا ہے تو ان کو باپ کی کمی محسوس نہ ہو, اگر سرپرست گیا ہے تو سرپرست کی کمی محسوس نہ ہو, اگر بھائی گیا ہے تو بھائی کی کمی محسوس نہ کرے, اگر بیٹا گیا ہے تو وہ بیٹے کی کمی محسوس نہ کرے. والخلق لہ فی اہلہ, اس کے اہل و عیال میں اس کا قائم مقام بن کر ان کی ہر ضرورت و حاجت کو پورا کرتا رہے. ونصرتہ علی من ظلمہ, اور آخری اور سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اپنے برادر مومن کی مدد کرے اس شخص کے خلاف جس نے اس کے اوپر ظلم کیا. ایسا نہ ہو کہ مومن پر کوئی ظلم کر رہا ہے, دوسرا مومن اطمینان سے اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ کہتا رہے کہ اچھا ہوا بلا اسی پہ آ کے ڈل گئی, ہم بچ گئے. نہیں, اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہے تو یہ ضروری ہے کہ جا کر اس کی مدد کرے اگر باخان مومن ہے. والخلق له في اهله کے اندر کچھ غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے, اس لیے اس کی تھوڑی سی تشریح. واقعہ ایک شخص کی بیوی کا انتقال ہو گیا اور وہ بیٹھ کر رونے لگا, لوگ گئے تسلی دینے کے لیے, اس ٹکڑے پر عمل کرنے کے لیے, والخلق له في اهله, گئے تسلی دینے کے لیے اور یہ کہتے ہوئے کہ تمہاری بیوی کا انتقال ہوا ہے, یقیناً تمہاری زندگی کا ساتھی تم سے جدا ہو گیا, ہم کو اس کے اوپر بہت افسوس ہے. لیکن جیسے جیسے لوگ تعزیت کر رہے ہیں وہ روتا جاتا ہے اور یہ کہتا جاتا ہے کہ مجھے اپنی بیوی کے مرنے پر اتنا افسوس نہیں جتنا دنیا کے خون کے سفید ہو جانے پر افسوس ہے. اس مرتبہ لوگ گھبرا کر سوال کرتے ہیں کہ کس کا خون سفید ہو گیا؟ تو کہا اس نے کہ جب میری ماں کا انتقال ہوا تھا تو محلے کی تمام بوڑھی عورتیں آئی تھی, یہ کہتی ہوئی آئی تھی کہ مجھ کو اپنی ماں کا قائم مقام سمجھ. میرے باپ کا انتقال ہوا تھا, تمام بوڑھے مرد آئے تھے, یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں اپنے باپ کا قائم مقام سمجھنا, ہم ہر وہ کام کریں گے تمہارا باپ کرتا. جب میری بہن کا انتقال ہوا تو تمام نوجوان عورتیں آئیں کہ ہم تمہاری بہن کی جگہ پر ہیں, لیکن آج میری بیوی کا انتقال ہوا اور کوئی عورت آ کر نہیں کہتی کہ ہم تمہاری بیوی کے قائم مقام ہیں, ہم وہی کام کریں گے جو تمہاری بیوی کرتی. تو بلکہ لہو کی اہل کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ آ کے دروازے کھولنا شروع کر دیں کہ بھائی ہم تو قائم مقام بن جائیں, بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ جانے والے کے اوپر ایک سرپرست بطور سرپرست آپ رہیے یا بطور زیر دست رہیے, وہ محبت کی شفقت وہاں پر پہنچتی رہے, ان کو کمی محسوس نہ ہو. یہ ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق ہے. اور دوسرے مقام پر امام پنجم سے ایک سوال کیا کس نے, یبنا رسول اللہ, کسی نے کہا کہ یبنا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ مجھے جنت مل جائے. ایک مرتبہ امام نے اس کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے کہا کہ جاؤ اور جا کر ہر ایک کو یہ پیغام پہنچا دو کہ جنت کا مستحق من ارادا ان یدخل اللہ فی رحمتہ ویدخلہ فی جنتہ, کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ خدا اس کو اپنی رحمت میں داخل کرے اور اپنی جنت میں اس کے لیے ایک مقام رکھے, تو خالی اگر وہ دعا کرتا رہے گا یا دعا کرواتا رہے گا تو اس کا وہ اثر نہیں ہے, بلکہ ہر وہ شخص جنت میں جانا چاہتا ہے اور رحمت الہی کے سائے میں آنا چاہتا ہے, پانچ چیزوں پر عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہے. اس کے بغیر نہ رحمت الہی میں جا سکتا ہے اور نہ جنت خداوندی کا مستحق بن سکتا ہے. مرتبہ سوال کیا کہ یبنا رسول اللہ وہ پانچ چیزیں کیا ہیں, امام نے جواب دیا پل یا سم کھولا کہو, پہلی چیز یہ کہ اپنے اخلاق کو اچھا کرے. کچھ اخلاقی کے مظاہرے کے بغیر اگر ایک بڑے سے بڑا عالم بھی ہے تو وہ نہ جنت کا مستحق بنتا ہے اور نہ رحمت الہی میں داخل ہوتا ہے. وَلْيَعْتِ نَفْسَهُ مِنْ نَفْسِهِ, اور اپنے نفس اور لوگوں کے معاملے میں ہمیشہ انصاف کرتا رہے, کبھی اپنے آپ کو دوسرے پر ترجیح نہ دے بلکہ ہمیشہ انصاف سے کام لیتا رہے. جو لوگوں کا حق ہے وہ ان کو عطا کرے, جو اپنا حق ہے وہ اپنے نفس کو دے. اپنے آپ کو بھی بلا وجہ تکلیف میں ڈالنا یہ بھی اسلام کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے, سوائے اس کے کہ اس سے مومن کو فائدہ ہو, بلکہ اپنے نفس اور مومنین کے درمیان انصاف کرتا رہے. ول یار ہمیں یتیم, اور تیسرا کام یہ ہے کہ ہمیشہ یتیم پر رحم کرتا رہے. چوتھا کام ول یعن الضعیف, چوتھا کام ضعیف کی مدد کرتا رہے. اگر ضعیف کی مدد نہیں کرتا بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم نکلیں شاید ہم کو کوئی نقصان پہنچ جائے, نہ رحمت الہی میں داخل ہوگا نہ جنت خداوندی کا مستحق بنے گا. بل یتواضع للہ الذی خلقہ, اور اس خدا کے لیے کہ جس نے اس مومن کو پیدا کیا ہے, اس کا یہ فرض ہے کہ ہمیشہ تواضع سے انکساری سے کام لیتا رہے, دوسروں کی عزت و احترام و تکریم کرتا رہے. تو جب تک کہ حسن اخلاق, انصاف, ضعیف کی اور مظلوم کی مدد, تواضع اور یتیم پر رحم, یہ پانچ باتیں نہ ہوں, اس وقت تک ہاتھوں کو پھیلا پھیلا کر دعا مانگنے سے کوئی نہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے نہ رحمت الہی کا مستحق ہو سکتا ہے, بلکہ پہلے ان پانچ باتوں پر عمل کیا جائے اس کے بعد انسان یقیناً رحمت الہی کا مستحق ہوگا. تو مظلوم کی مدد کرنا رحمت الہی میں داخل ہونے کے لیے ضروری, مظلوم کی مدد کرنا جنت کے حصول کے لیے ضروری, مظلوم کی مدد کرنا امام اور مومن کے حق کو ادا کرنے کے لیے ضروری ہے. جنتر المظلوم, مظلوم کی مدد کرتے رہو جس طریقے سے ممکن ہے, مدد کرتے رہو. اور اس سلسلے میں چوتھے امام کا ایک اور واقعہ ہے, لیکن چونکہ وقت انتہائی قلیل ہے اس لیے انشاءاللہ یہ واقعہ جب گفتگو کا آغاز کیا جائے گا اس مقام پر بیان کیا جائے گا. اب اس سلسلے میں ایک بات کا تذکرہ اور, کہ بعض اوقات گفتگو میں تضاد محسوس ہوتا ہے کہ ایک طرف یہ حکم ہے کہ مظلوم کی مدد کرو یعنی ظالم کا مقابلہ کرو, دوسری طرف ولایت, اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس کو معاف کرتے رہو, اس کی خطا کو بخشتے رہو. کیا یہ دونوں چیزیں متضاد نہیں ہیں؟ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ دو متضاد چیزیں ہیں, کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک طرف تو ہم ظالم کا مقابلہ کریں, جا کر اس کو برا بھلا کہیں, جا کر اس سے لڑیں, اور دوسری طرف یہ حکم ہے کہ اگر کوئی ظلم کرے, کوئی برا بھلا کرے, کوئی خطا کرے, کوئی لفظ کرے تو اس کو معاف کر دو. کیا یہ تضاد موجود نہیں ہے؟ یقیناً بظاہر یہ تضاد نظر آتا ہے, لیکن اس کی گفتگو بھی وقت کی کمی کی وجہ سے انشاءاللہ آئندہ ہے. اب ہماری گفتگو صرف ایک چیز کا تذکرہ اور, کہ مظلوم کی مدد کرنا یا مظلوم کے لیے اپنے آپ کو ظالم کے حوالے نہ کرنا بلکہ اس کا مقابلہ کرنا, اس کی اتنی زیادہ تاکید ہے کہ چھٹے پارے کی پہلی آیت, اور یہ آیت آپ کے بے شمار مسائل کو حل کرے گی. لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم, چھٹے پارے کی پہلی آیت ارشاد ہوتا ہے کہ خدا کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کو, چاہے مومن کو, چاہے مسلمان کو, چاہے کافر کو, چاہے منافق کو, کسی بھی دوسرے شخص کو برا بھلا کہنا بآواز بلند, الجہرہ بسوء من القول بآواز بلند کسی کو برا بھلا کہنا لا یحب اللہ خدا کو پسند نہیں خدا کے لیے انتہائی ناپسندیدہ بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی غیر کو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو بآواز بلند برا بھلا کہیں بآواز بلند اس کے اوپر لان تان کریں بآواز بلند اس کے لیے بد دعا کریں انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے خدا کے نزدیک اور بنیاد اسلامی کے خلاف ہے کوئی آپ پر ظلم کرتا ہے کوئی برا بھلا کہتا ہے بد دعا دل کی بد دعا دل کے اندر رہنا چاہیے وہی اثر کرتی ہے زبان پر اگر آ جاتی ہے تو خدا کو انتہائی ناپسندیدہ ہے مگر الا من ظلم صرف ایک آدمی ایسا ہے جس کے لیے یہ جائز ہے کہ بد دعا اور لعنت کو بآواز بلند کرے اور نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ اللہ کے لیے پسندیدہ ہی ہے آیت کی ترتیب اللہ کے لیے پسندیدہ ہی ہے اللہ کے لیے سب سے زیادہ محبت والی بات یہ ہے کہ جس پر ظلم کیا گیا ہے وہ ظالم کے خلاف بآواز بلند بد دعا بھی کرے اس کے خلاف لان تان بھی کرے اس کے خلاف دنیا والوں کو بیدار بھی کرے اور اس کے خلاف ہر طریقے سے کھڑا ہو کر اس کے ظلم کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرے یہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ اللہ کے نزدیک انتہائی پسندیدہ بات ہے جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے اور یہ ظلم کرنا اور ظلم کا برداشت کرنا یہ اتنی بڑی برائی اور خرابی ہے کہ وہ غیبت جس کے بارے میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ غیبت جس کا انتہائی گناہ ہے لیکن مظلوم کے لیے یہ جائز بلکہ بعض حالتوں میں واجب ہے کہ ظالم کی غیبت کرے اور اس کے ظلم کو لوگوں تک پہنچائے اور یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مظلوم صرف اس زمانے میں ہو یا آج کے زمانے میں اگر آج بھی ہم یہاں بیٹھ کر یہ محسوس کریں کہ اب سے 100 سال پہلے فلاں شخص نے ہمارے آبا و اجداد پر یا ہمارے فلاں رہنما پر ایک ایسا وار کیا تھا جس کی وجہ سے آج تک ہم بھول بھلائیوں میں بھٹکے ہوئے ہیں تو یہ بھی ہمارے اوپر براہ راست ظلم ہوا ہے 200 سال پہلے کسی نے ظلم کیا ہے وہ بھی ہم پر ظلم ہوا ہے 1000 سال پہلے اگر ظلم کیا گیا اور اس کا نثر اثر آج تک موجود ہے تو یہ آج کے زمانے کا ظلم ہے 10000 سال پہلے اگر ظلم کیا گیا اور آج بھی اس کا اثر ہے تو یہ آج کے لوگوں کے اوپر ظلم ہے تو ان لوگوں کو یہ اختیار ہے قرآن کی واضح آیات کی روشنی میں کہ یہ لوگ نہ صرف یہ کہ لان تان بد دعا کر سکتے ہیں بلکہ یہ کرنا بہتر ہے اور نہ صرف یہ کہ بہتر ہے بلکہ آواز بلند یہ کہنا اسلام کا حکم قرآن کا حکم یہ ہے کہ بآواز بلند اس چیز کی تبلیغ کرو اور اس چیز کو پھیلاؤ اگر تم پر ظلم کیا ہے چاہے آج کے زمانے میں کیا ہو یا 5000 سال پہلے کیا گیا وہ پورا ہو گیا صرف 15 سیکنڈ زیادہ ہو گئے ہیں انشاءاللہ آئندہ تھوڑی سی گفتگو رہ گئی ہے اور یہ بہت اہم گفتگو اس لیے کہ اس سے پہلے چند ایسی چیزیں آئی تھیں جس سے یہ ظاہر ہوا تھا کہ ہر مقام پر معاف کرتے چلے لیکن ارشاد نبی البلاغہ میں امیر المومنین کا کہ دیکھو کبھی کسی کو معاف بھی مت کیا کرو یا یہ ینصر المظلوم کہ مظلوم کا مقابلہ کرو ظالم کو معاف نہ کرو ان دونوں باتوں کے اندر تضاد ہے یا ایک ہی بات کے دو پہلو ہیں یہ انشاءاللہ ہماری آئندہ کی گفتگو کا موضوع ہے اور اسی کے پیش نظر وہ بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے کہ فلاں پر آج کل ظلم ہو رہا ہے اس کی حمایت کیا یا نہ کی جائے فلاں پر ظلم کیا جا رہا ہے فلاں نے کیا ہے یہ روح اسلامی ہے بنیاد اسلامی ہے اس سے واقفیت حاصل کرنا ہر مومن کے لیے ضروری ہے ہمارے میں بالکل
نہیں
تو جو ظلم کرنے والا ہے بہرحال یہ ہے کہ اگر مومن کافر پر ظلم کافر کیوں
جو اصل مومن
بھائی جو اصل مومن جو کہلاتے ہیں یہ بھی اگر کافر پر بھی ظلم کریں تو مومن کو کافر ہے مومن کا
کہے
تو
بڑھ
جائے گا مدد کرے اس کے خلاف مدد کرے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے اس کو ظلم سے روکنے کی کوشش